السلام علیکم،
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں گلروخ، اور پروگرام ہے جہاں رنگ۔ یہ پروگرام آپ وائس آف امریکہ سے براہ راست سن رہے ہیں میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے پاکستان کی فوج، اس کی کمان میں تبدیلی، اور ہم جائزہ لیں گے کہ جو اس وقت درپیش چیلنجز ہیں یا جیسے فائٹ اگینسٹ ملیٹنسی ہے، ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز کے اوپر جو صورتحال ہے، اس پس منظر میں نئے آرمی چیف کی تقرری، ان کی پروفائل کو دیکھتے ہوئے کیا ایزیوم کیا جا سکتا ہے، کیا اندازے لگائے جا سکتے ہیں، کیا انالیسز ہو سکتے ہیں کہ کس طرح کی کمان کی وہاں سے توقع رکھی جائے۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جائزہ لیں گے کہ سبکدوش ہونے والے پاکستان کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف، جنہوں نے بہت نام کمایا اپنے پچھلے اس 3 سال کے ٹینیور کے اندر، لیکن جائزہ ہم لیں گے کہ ان کی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ وہ کیا ایسے پہلو ہیں جہاں پہ وہ توقعات کے مطابق ڈلیور نہیں کر سکیں، یا کہنا چاہیے کہ وہاں پہ ان کو وہ کامیابی حاصل نہیں کی جا سکی ہے جس کی توقعات تھیں۔ پروگرام کا ہمارا جو اگلا حصہ ہے، اس میں ہم بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات، دونوں ملک ایک دوسرے کے لیے کیوں لازم ملزوم ہیں اگر خطے کے اندر امن لانا ہے، پاکستان کے وزیراعظم میاں نواز شریف، ان کی ملاقات اشق آباد میں افغانستان کے صدر اشرف غنی کے ساتھ، اس پس منظر میں ہم یہ گفتگو کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی جائزہ لیں گے کہ محمد ایجنسی میں عسکریت پسندی کے ایک واقعے میں 2 پاکستان کی جو ملٹری فورسز کے لوگ ہیں ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اس کا ہم جائزہ لیں گے کہ اس ریجن کے اندر ملٹنسی بار بار کیوں، اس کے باوجود رپورٹ ہو رہی ہے کہ وہاں پہ ایک اگریسو آپریشن کیا گیا ہے۔ آخری ہمارا حصہ کیوبا کے سابق صدر فیڈل کاسترو، ان کی موت یا ان کا انتقال ہوا ہے 90 برس کی عمر میں، جائزہ لیں گے ہم ان کی لیگیسی کا اور ان کی پولیٹیکل ایفرٹس کا، اور یہ کہ اس وقت ان کے انتقال کے اوپر کس طرح کا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں، چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ خبروں میں آپ تفصیل سے سن چکے ہیں کہ پاکستان کے وزیراعظم میاں نواز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ کو پاکستان کی بری فوج کا نیا سربراہ مقرر کیا ہے، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل زبیر محمود حیات کو بطور جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی تعینات کیا گیا ہے، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف، اور ان دونوں عہدیداروں کو ہفتے کے روز ترقی دی گئی، اور یہ دونوں جنرل منگل 29 نومبر کو اپنے اپنے عہدوں پر فائز ہوں گے اور اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے۔ 29 نومبر وہی دن ہے جس دن جنرل راحیل شریف، موجودہ آرمی چیف پاکستان کے، وہ اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہوں گے۔ سرکاری میڈیا پر جاری ہونے والے ایک بیان میں یہ بتایا گیا ہے کہ صدر ممنون حسین نے وزیراعظم کے مشورے سے فوج کے دونوں اعلی عہدوں پر تقرریوں کے احکامات کے اوپر دستخط کیے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ اس وقت فوج کے صدر دفاتر جنرل ہیڈ کوارٹرز میں انسپیکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایویلیویشن کے عہدے پر فائز ہیں، قبل از ہی وہ 10ویں کور کے کمانڈر کے عہدے پر 3 بار فائز رہ چکے ہیں، اور ان کا تعلق انفینٹری کی بلوچ ریجیمنٹ سے ہے، اور وہ 62ویں پی ایم اے لانگ کورس کے فارغ التحصیل ہیں۔ ایک زبردست ان کی پروفائل جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، کور کمانڈر راولپنڈی بھی رہے، پیشاور فوجی خیال ہوتے ہیں، پروفیشنل ریکارڈ ان کا بڑا شاندار ہے، 2014 میں راولپنڈی میں کور کمانڈر تھے، اور یہ کہ ایک پروفیشنل کامیاب آرمی چیف کے بعد وہ یہ منصب سنبھال رہے ہیں، ایک آرمی چیف اپنی لیگسی چھوڑ کے جا رہے ہیں جو پبلک میں بہت زیادہ پاپولیرٹی انجوائے کرتے ہیں، اور خاص طور پہ آپریشن ضربِ عصب ہو، کراچی کے اندر آپریشن ہو، ان ایشوز کے اوپر وہ خاصی پاپولیرٹی یا ریٹنگ رکھتے ہیں۔ کس حد تک نئے آرمی چیف جو ہیں ان معیار پہ پورا اتر سکیں گے یا اس کو مینٹین رکھ سکیں گے، پاکستان کی فوج کے باحیثیت ادارے اس کی عزت احترام کو مینٹین کرنے میں انہیں کیا کرنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک سول ملٹری تعلقات کے ریفرنس میں پاکستان میں ہمیشہ سوالات رہتے ہیں، اٹھائے جاتے رہے ہیں، اور خاص طور پہ جنرل راحیل شریف ان کا جو آخری کچھ مہینے ہیں اگر ہم دیکھیں تو اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان بہت سارے مبصرین کے نزدیک زیادہ انٹیگریشن یا کوآرڈینیشن نہیں ہے کی ایشوز کے اوپر، وہاں پہ اختلافات ہیں، اور پاکستان کی فوج کے پالیٹکس کے اندر بھی ایک رول سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن نئے آرمی چیف ان کا معیار یا ان کا پیمانہ یا ان کی نظریں کس چیز کے اوپر ہوں گی۔ جنرل راحیل شریف کو بھی ایک بڑا تھورلی پروفیشنل سولجر کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھنے میں کامیاب رہے۔ انالیسز ہم لیں گے، ہمارے ساتھ ہیں اس سیگمنٹ میں بات کرنے کے لیے مظہر برلاس صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں، اور جنگ گروپ کے ساتھ آج کل ان کی وابستگی ہے۔ محمد علی احسان صاحب لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ ہیں، پی ایچ ڈی ہیں سول ملٹری ریلیشن شپ کے اوپر، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور اس ہماری آج لسٹ میں کافی نام ہیں جن سے ہم کمنٹس لیتے رہیں گے، ہمارے گیسٹ ہمارے انالسٹ آتے رہیں گے اور اپنا انالیسز دے کے جاتے رہیں گے۔ مظہر برلاس صاحب بہت شکریہ آپ کو ہم وائس آف امریکہ میں پہلی دفعہ زحمت دے رہی ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. نئی تقرری, آپ کا انالیسس کیا ہے؟ سپر سیڈ کیا جنرل قمر جاوید باجوا نے. عموماً جب کوئی جنرل سپر سیڈ کرتا ہے, کیا ترجیحات ہوتی ہیں اپوائنٹنگ اتھارٹیز کے سامنے, اور کس بنیاد پہ وہ یہ کرتے ہیں؟ اور جنرل صاحب کی جو پروفائل ہے اس کے پس منظر میں بتائیے گا, اور چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے بتائیے گا کہ کیا توقعات ہیں ان کے ساتھ جو رکھی جا سکتی ہیں.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس دفعہ عسکری قیادت اور پاکستان کی سیاسی قیادت کے درمیان ایک غیر اعلانیہ معاہدہ ہوا تھا, ایک غیر اعلانیہ بات چیت ہوئی تھی کہ کوئی جنرل سپر سیڈ نہ ہو, اس سے بچا جائے, اور سینئر ترین جنرلوں میں سے کسی ایک کو آرمی چیف بنا دیا جائے اور یہ کو جنرل چیف.
صحیح.
مگر چونکہ وزیر اعظم کا اختیار ہے, انہوں نے وہ اختیار استعمال کیا اور جنرل قمر جاوید باجوا کو آرمی چیف بنا دیا. جنرل قمر جاوید باجوا اس وقت جن علاقوں میں جنگی صورتحال ہے
جی,
وہاں کام کرنے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ انہوں نے یو این مشن کے تحت جنرل وکرم سنگھ کے اندر کام کیا تھا جو کہ بھارتی جرنیل ہیں.
صحیح.
اور اس کے علاوہ جنرل قمر جاوید نے جو 2014 میں دھرنے ہوئے تھے, اس وقت کے کور کمانڈر پنڈی تھے, اور واقفان حال کا یہ خیال ہے کہ جنرل قمر جاوید اس وقت بھی حکومت کو سپورٹ کرنے والوں میں شامل تھے. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ پالیسیاں کیسے رہے گی, ایک تو یہ ہے کہ جو آپریشن گرب عزت جاری ہے
جی,
اس کو سارا ڈیزائن جنرل اشفاق حلیم نے کیا تھا جو اس وقت کورٹ مارٹل ملتان ہے.
صحیح.
اور جنرل اشفاق حلیم اس سے پہلے ڈی جی ایم او بھی رہے, ڈی جی ایم آئی بھی رہے, اور فوجی نقطہ نظر سے وہ اس وقت تک سب سے اہم درمیان تھے, مگر انہیں اب سپر سیڈ ہونا پڑے گا. اور ایک بات یہاں پہ میں کرتا چلوں کہ ابھی تک پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے
جی,
اس کی جانب سے تو نئے آرمی چیف اور نئے جوائنٹ چیف کو مبارکبادوں کے پیغامات موصول ہو چکے ہیں, اور اس وقت جب میں آپ سے
ملاقات بھی ہوگی جی,
تو ابھی تک فوجی قیادت کی طرف سے انہیں مبارکباد وصول نہیں ہوئی.
تو
اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تھوڑی سی رنجش ضرور ہے.
ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے مظہر بلاصف, ذرا ہم یہی سوال کرتے ہیں اپنے دوسرے پینلسٹ کرنل محمد علی احسان سے. کرنل صاحب بہت شکریہ, مجھے بتائیے گا کہ کن حالات میں سپر سیڈ کیا جاتا ہے, اگرچہ یہ پروراگیٹو ہے پرائم منسٹر کا, وہ جس کو چاہیں اختیار ہے ان کا کہ جو سجیشنز جاتی ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ اپوائنٹ کر دیں, ان کے سامنے کیا گیج ہوتی ہے ایک بات, اور جو مظہر برلاس صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوجی قیادت کی جانب سے ابھی تک کوئی مبارکباد کا پیغام نہیں آیا, تو اس کو کن پیرائے میں دیکھا جائے؟
جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں اختیار پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کا یا کسی بھی پرائم منسٹر کا, جب ہم اختیار بولتے ہیں اور کہتے ہیں تو اختیار تو ان کے پاس ہے, and he can supersede, so obviously he can supersede. اور اگر ہم دیکھیں تو جنرل باجوا فورتھ ہے ان دی اوور آل سینیورٹی, اگر آپ دو ٹیکنیکلی جو ناٹ دیا ٹو بی میڈ چیف ٹیکنیکلی نہیں پینشنز پورے نہیں کرتے تھے, تو اس لحاظ سے تو دو ہی جنرل جو ہیں وہ سپرسیڈ کیے گئے, ایک جنرل رمدے اور ایک جنرل اشفاق صاحب.
صحیح.
تو ان دو جنرلز کو سپرسیڈ کر کے بنانا جنرل باجوا کو از ناٹ لاٹ آف سپرسٹیشن, اگر آپ اسے کمپیئر کریں
جی,
جب جنرل ان کو بنایا گیا تھا وہی کاکڑ صاحب کو تو چار جنرل سپرسیڈ کیے گئے تھے.
صحیح.
جنرل پرویز مشرف کو بنایا گیا تھا تب بھی سپرسیڈ کیے گئے تھے. تو بات یہ نہیں ہے, دیکھیں جب آپ نے پریوگیٹو ایک دیا ہوا ہے ایک پرائم منسٹر کو
جی,
دیٹ ہی ہیز دا چوائس, ان کے پاس یہ اختیار ہے
ٹھیک ہے
کہ وہ جس کو چاہیں بنائیں, अगर आप सिविल मिलिट्री रिलेशन में देखें,
मैं इसी में आना चाहता हूँ, आपकी ये स्पेशलिटी है, मैं उसमें ये देखना चाहता हूँ कि जो मौजूदा हयात है इस ताल्लुकात की और इस तब्दीली के बाद उस पर क्या इम्पैक्ट हो, उसकी तवक्को रखी जाए।
जी, इसमें देखने की चीज ये देखें कि जो जनरल बाजवा है वो एक इन्फेंट्री के ऑफिसर हैं, जैसे कि जनरल राहिल शरीफ थे। मैं उनको पुराना 62nd लॉन्ग कोर्स, मेरा 71st लॉन्ग कोर्स है, मैं उनको उस वक्त से जानता हूँ जब वो इन्फेंट्री स्कूल में एक डीएस थे। मैं उनको उस वक्त से जानता हूँ जब वो एक एनएलआई की कमांड करे थे। मैं उनको जानता हूँ कि वो कैसे आदमी है। इज अनदर जनरल राहिल शरीफ, इफ नॉट लेस देन हिम देन मोर, ठीक है। तो वो एक बहुत कॉम्पिटेंट और बड़े प्रोफेशनल आदमी है।
सही।
और ये अब क्योंकि हमारा मीडिया के अंदर, मैं कुछ चैनल्स में भी देख रहा था, हमें क्योंकि जाहिर एक टॉपिक मिला हुआ है, उसमें लोग कुछ ऐसे, मुझे थोड़ा सा आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट टू से कि कुछ मैंने ऐसे कॉमेंट्स सुने जो मैं सुनना भी नहीं चाह रहा था, कि आर्मी का बिल्कुल ही किसी को कॉन्सेप्ट ही नहीं, और उस पर बात करके कुछ ऐसी अजीब बातें। देखिए, बात एक बड़ी सीधी है।
सही।
कि जो जनरल फवाद नजीब है, ग्रेट सोल्जर, नो डाउट अबाउट दैट, अ प्रोफेशनल सोल्जर,
ठीक
है। उनकी किसी वजह से नहीं अगर अपॉइंटमेंट हुई, ऑल राइट विद हिम, ही विल रिजाइन एंड ही विल नो ओवर विद देयर। इसी तरीके से जनरल जो रमदे हैं, अगेन समबडी हु बीन इन एमडीयू, अगेन ग्रेट सोल्जर, कॉम्पिटेंट, वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड, वेरी रिस्पेक्टेड। तो आप जो भी जनरल देखिए, कोर कमांडर से या लेफ्टिनेंट जनरल जो फोर्स में बनता है, तो उसकी आपको सारी प्रोफाइल मिलेगी, जो सब आप कहते हैं कि इस्लामिक कोर भी कमांड की हुई है, स्टाफ ऑफिसर भी नहीं। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू,
सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की हैंडलिंग कैसे होगी, जैसे जनरल राहिल शरीफ के दौर में हुई है उसी तरह से, या उसमें कोई तब्दीली हो सकती है?
जी, देखिए, अब मैं इसमें, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की हैंडलिंग का ताल्लुक अब नहीं रह गया जनरल राहिल शरीफ के होने से, जनरल बाजवा के होने से, या किसी भी जनरल के होने से। अब आप इसको ना ओवरऑल हमें जरूर देखना चाहिए इन नॉट ओनली द रीजनल कॉन्टेक्स्ट बट इन द इंटरनेशनल एनवायरमेंट के अंदर हम रहते हैं। उसके अंदर रहते हुए एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सारी दुनिया का ये बिलीफ है दैट डेमोक्रेसीज नेवर गो टू वॉर, कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं कभी जंग नहीं करती हैं।
ठीक है।
अब हमने चार सोल्जर, उन्होंने हमारे मारे आठ, हम मार देंगे। ये फौजीज, सोल्जर्स आर ऑलवेज फिक्सेटेड विद द एनिमी।
सही। उनका ताल्लुक पॉलिटिक्स से नहीं होता, उधर फोकस नहीं करेंगे। हमारे साथ रहिएगा कर्नल साहब। बसर बरलास साहब, मैं एक सवाल तो खैर मीडिया से मुतालिक भी करना चाहूँगा, और उसकी नुमाइंदगी मैं तो चूंकि सवाल कर रहा हूँ, मैं इसलिए जवाब नहीं दे सकता, लेकिन आपसे मैं ज़रूर करना चाहूँगा। बहुत सारे हमारे जो एंकर्स, एनालिस्ट पाकिस्तान के अंदर बैठे रहे, इसके बावजूद कि जनरल राहिल शरीफ ने एक साल पहले ऐलान कर दिया था कि मैं अपने टाइम पर जा रहा हूँ, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज रुकी नहीं है एक दिन पहले तक भी, क्या आपको लगता नहीं कि वहाँ भी सोल सर्चिंग की ज़रूरत है?
मैं आपके सवाल से पहले कर्नल साहब की गुफ्तगू पे थोड़ा सा आगे तबरा कर लूं।
जी प्लीज।
जो उन्होंने फरमाया कि सारे जनरल होते हैं और तबसरे नहीं होने चाहिए, देखिए जनरल जहांगीर करामत की एक जनरल थे जो चुप करके खामोशी से घर चले गए, और
जनरल मुशर्रफ भी एक
जगह कोई और जनरल भी थे जो चुप करके खामोशी से घर नहीं गए।
सही।
अब देखिए, जनरल राहिल शरीफ ने जो सिविल मिलिट्री रिलेशन की इन्होंने बात की, उसमें आप देखिए कि जनरल राहिल शरीफ तो एक फॉरेन मिनिस्टर का किरदार भी अदा करते रहे। उन्होंने कई मुल्कों के दौरे किए, उन्होंने पाकिस्तान को सफारती महाज पर जिंदा रखा जहां हमारी सिविल हुकूमत फेल नजर आती थी। फिर उन्होंने मुल्क के अंदर करप्शन और दहशत गर्दी का जो नेटवर्क था उसे तोड़ने की भरपूर कोशिश की और बहुत हद तक तोड़ा, अगरचे वो खाल खाल बाकी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये कहा जाए कि इस डेमोक्रेसी में या अमेरिकन डेमोक्रेसी में या इंडियन डेमोक्रेसी में किसी में भी मिलिट्री के किरदार को माइनस किया जाए तो ये बिल्कुल बेबुनियाद और गलत बात है।
ठीक है, अब आइए जरा मीडिया की जानिब। इसमें आपने इस सवाल में तो आपने उसका भी एनालिसिस कर दिया कि जनरल शरीफ को कामयाबियां कहां मिली,
कहीं पर भी माइनस नहीं होता।
सही।
नंबर दो, जो मीडिया ने बातें की, देखिए मीडिया को बहुत सी बातें दोनों तरफ से मिलती है। अब हमें ये बात भी पता चली कि ये जो हमारी सिविल जो हुकूमत है वो एक साल की ऑफर कर रही थी एक्सटेंशन जनरल राहिल को, مگر ان کے کچھ قریبی لوگوں نے کہا کہ 2 سال کی ایکسٹینشن چاہیے اور سول حکومت 1 سال کا چاہتی تھی, تو وہ پھر بات نہیں بن سکی. اور اس پہ جو مہر تصدیق ہے وہ ان کی فیئر ویل پارٹیاں جو ہیں وہ سب کرتی ہیں کہ انہوں نے بہت آخر میں جا کے فیئر ویل پارٹیاں شروع کی, اور وہ اپنی جو فیئر ویل تقریبات تھی وہ 1 دن میں 3-3 کورس میں جاتے رہے. تو اتنی جلدی میں انہوں نے اپنی الوداعی جو سرگرمیاں تھی وہ نپٹائی. تو اس لیے میڈیا جو ہے وہ کیا سرائیاں کرتا رہا, ہمارے کچھ حرکت کرتے رہے اور کرنی بھی چاہیے. جب دیکھیں نا اتنی تاخیر ہو جائے معاملات میں.
ٹھیک ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کی گنجائش تھی, اس وجہ سے وہ کیا ہوتی رہی. مظہر برلہ صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. کرنل احسان صاحب کوئک آپ کا انالیسس چاہوں گا. یہ بتائیے گا, جنرل راحیل شریف جب وہ 29 نومبر کو آرمی چیف نہیں ہوں گے, سبکدوش ہو جائیں گے, تو ان کے کیریئر پہ, خاص طور پہ بحیثیت سے بس لار کے, ان کے کیریئر پہ کیسے آپ نظر ڈالیں گے؟ کہاں آپ کو لگے گا کہ بہت کامیاب ہوئے, کہاں لگے گا کہ جو مشن ہے وہ فنشڈ نہیں ہے, کمپلیشڈ نہیں ہے؟
پرفیکٹ تو جی دیکھیں کوئی بھی نہیں ہوتا, نو بڈی از پرفیکٹ 100%, تو کوئی بھی نہیں دے سکتا, کوشش کر سکتے ہیں سر. جنرل راحیل شریف کے بارے میں صرف یہ کہوں گا کہ ان سے ایکسپیکٹیشن جو تھیں پبلک کی, خاص طور پہ ان دی کانٹیکسٹ آف سول ملٹری ریلیشنز اینڈ دا وے پاکستان کے اندر حالات چل رہے تھے, بہت زیادہ سویلین حکومت کی گورننس کے اوپر کوشچنس تھے, بہت ایسی چیزیں تھیں. تو آرمی چیف واز آلویز ان دا اسپاٹ, اور ان کو یہی ہر طرف سے لگ رہا تھا کہ جی کچھ ہونا چاہیے, کچھ کرنا چاہیے. اور پھر وہ پشاور کا انسیڈنٹ تھا, اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان تھا, سب کچھ چل رہا تھا. میرے خیال میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوئی جس کے اوپر سے ہمیں نظر نہیں ہٹانی تھی, اور وہ یہ چیز ہوئی ہے کہ باوجود ہیوج ایکسپیکٹیشنز کے ہر طرف سے, سول ملٹری ریلیشنز کے لیے بہت اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ جنرل راحیل شریف ہیز لیفٹ بیہائنڈ اے لیگیسی, ایک بیہیویئر چھوڑا ہے انہوں نے جو کہ آئیڈیل بیہیویئر ہے ایک آرمی چیف کو اور ایک انسٹیٹیوشنل ہیڈ کا. اور وہ یہ ہے کہ ڈسپائٹ جو کچھ کہا جائے کیا جائے, وہ اپنی جگہ پہ, کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اپنی جگہ پہ, اور اس کو انہوں نے ریسپیکٹ کی. اینڈ دیٹ از دی نمبر ون تھنگ ایز فار ایز آئی ایم کنسرن جو ان کے کریڈٹ میں جاتی ہے کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو اپہولڈ کیا ہے ڈسپائٹ آل دا پریشر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کرتے یا نہ کرتے یا کیا کرتے, لیکن انہوں نے ہر چیز وہ کی ہے جو ان سے ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی, ناٹ ان دا ٹرمز آف نیگیٹو تھنگس بٹ پازیٹیو, جو پروفیشنل سولجر سے آپ کر سکتے ہیں. وہ اپنے ٹائم پہ ریٹائر ہوئے ہیں اور یہ بتا کے جا رہے ہیں کہ نہیں, آپ ایسے چیزیں رکھ سکتے ہیں کہ اپنا ڈسینٹ بھی شو کریں, اینڈ ڈسینٹ جو ہے وہ لائل شو کریں. اینڈ دا لائلٹی از ناٹ ٹو دا پرسن ہوز یور باس, دا لائلٹی از ٹو دا انسٹیٹیوشن اینڈ ٹو یور کنٹری. انہوں نے یہ شو کیا ہے, اور ہر جگہ پہ جہاں پہ موقع ہوئے انہوں نے برملا یہ اظہار کیا چیز کہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے, لوگوں نے کوشچن بھی کیا. لیکن آئی تھنک دیٹس ہاؤ, جب ابھی فارمیٹو اسٹیج پہ ہے ہمارا ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کا بالکل اسٹیبلش ہو جانا, روٹ پکڑ لینا, اس اسٹیج پہ ان کا ٹینیور ایک اس طریقے سے دیکھا جائے گا کہ انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا ہے ان ڈیموکریسی ٹو کنٹینیو ٹو ریبلڈ اٹ سیلف.
بہت شکریہ آپ کا کرنل احسان صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین ایک بریک ہم لیتے ہیں مختصر سی, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ ہمارے پینلسٹ میں موجود ہیں عاصم البک صاحب, کالمسٹ ہیں, سوشل سائنٹسٹ ہیں اور ان ساری تبدیلیوں پہ گہری نظر رکھتے ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. اور اکرام سہگل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک بریک کے بعد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں گلرخ. بات ہم کر رہے ہیں پاکستان کے اندر پاکستان کی فوج, اس کی کمان میں تبدیلی. نئے سپہ سالار اپوائنٹ ہوئے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ, اور وہ پاکستان کی فوج کے نئے سربراہ ہوں گے. بلوچ رجمنٹ اور کور کمانڈر بلوچ رجمنٹ سے ان کا تعلق کور کمانڈر راولپنڈی رہ چکے ہیں. پیشاور فوجی خیال کیے جاتے ہیں, اور ہم جائزہ یہ لے رہے ہیں کہ فوج کی کمان میں یہ تبدیلی کس طرح امپیکٹ کرے گی, خاص طور پہ ملک کے اندر جو ملیٹنسی کی ویو ہے اور فوج جس کے خلاف لڑ رہی ہے اس کو, اور ساتھ ساتھ سول ملٹری ریلیشن شپ پہ اس کے کیا امپیکٹ ہیں. کیونکہ بہت اہم خیال کیے جاتے ہیں پاکستان کے اندر, ہمیشہ شاید ہی کوئی ایسا سیاسی یا فوجی دور ہو جس کے اندر سول ملٹری ریلیشن شپ کی اہمیت کم رہی ہو. ہمارے ساتھ ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے عاصم البک صاحب, اور ہمیں جوائن کیا ہے فرزانہ ارشد صاحبہ نے, پروفیسر ہیں جی سی یونیورسٹی کے ساتھ ان کی وابستگی, اور اکرام سہگل صاحب ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی انالسٹ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. بات ہم کرتے ہیں اپنے دونوں پینلسٹ سے. عاصم البک صاحب, آپ ہمیں بتائیے گا آپ کے خیال میں یہ تبدیلی اور اسے توقعات کیا رکھی جائیں, سپر سیڈ کیے جانے سے کیا مراد ہے, اور پھر یہ کہ جس طرح فوج اور سول حکومت کے درمیان تعلقات ہیں, اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ حکومت کو بعض فرنٹس پہ مشکلات بھی رہی ہیں کم از کم کمیونیکیشن لیول کے اوپر, وہاں پہ کس طرح کی بہتری کی آپ توقع رکھتے ہیں؟
دیکھیے, اس میں ہمیں ایک چیز دیکھنا چاہیے کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کا جو سیکنڈ ٹینیور تھا اس میں اس کو شروع کرتے ہوئے, اور پھر بالخصوص جنرل راحیل شریف کے ٹینیور میں اس چیز کا ہم دیکھتے ہیں کہ فوج میں جو ترقی اور اپوائنٹمنٹس کا معاملہ ہے اس میں میرٹ پہ بہت زیادہ توجہ جو ہے دانستہ دی جانے لگی, جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ جو چار جنرلز ہیں ان میں بہت کچھ ڈفرینس آپ پروفیشنلی نہیں نکال سکتے کمپیٹنس کے حوالے سے, یا کوئی آپ کہیں کہ جی کسی کی فیور کر دی گئی ہے پروفیشنلی, یعنی فوج کو جو ہے وہ ایک اچھا پروفیشنل کمانڈر میسر ہوگا. باقی جو ٹاپ فور کمانڈرز تھے اس میں سے دو انہوں نے پک کر لیے, ایک کو چیئرمین جوائنٹ چیف بنا دیا, ایک کو آرمی چیف بنا دیا, اور اتنا پریروگیٹیو ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر کا ہوتا ہے کہ وہ پھر ان کی جو پرسنل جو شخصی عادات ہیں, کچھ ان کی رپورٹس ہیں, کچھ چیزیں دیکھ کے تو وہ پھر ایک اپنا فیصلہ کرتے ہیں. تو آل ان آل میرا خیال ہے کہ یہ ایک فیئر فیصلہ ہے, اور فوج کے لیے ایک امید کی جانی چاہیے کہ اچھا فیصلہ ہوگا اور ٹمارو ول بی اے نیو ڈے اور وہ چلے گا. جہاں تک سپر سیڈ ہونے کی بات ہے, دیکھیے ٹیکنیکلی آپ اس کو سپر سیڈ اس لیے شاید نہ کہہ سکیں کیونکہ یہ چاروں ایک ہی پی ایم اے لانگ کورس سے بلانگ کرتے ہیں, چاروں کورس میں تھے. ان میں صرف ظاہر ہے کہ جب آپ آگے کیریئر میں چلتے ہیں تو ترقی میں آپ کا آگے پیچھے ہو جانا جو ہے وہ ایک معاملہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ایک سینیورٹی بن جاتی ہے, لیکن اس میں بھی ظاہر ہے کہ جو ٹاپ موسٹ وہ تھے ان کو انہوں نے چیئرمین جوائنٹ چیف بنایا, جو پہلی اپوائنٹمنٹ ہے جو اصولاً ہائیسٹ اپوائنٹمنٹ ہے پاکستان آرم فورسز میں, اور دوسرے پہ ان کو لے کے آئے. تیسری چیز یہ اہم ہے کہ پاکستان اب ایک اس طرف موو کر رہا ہے جہاں پہ جو سول ملٹری ریلیشن شپ ہے وہ ایک سرپرائز یا ایک ایکسٹرارڈنری چیز سے آگے نکل کر ایک روٹین کا جو ایک تعلق ہوتا ہے فوج کا اور حکومت کا اس طرف چل رہا ہے.
ٹھیک ہے,
اور اس حوالے سے بھی اس اپوائنٹمنٹ سے مدد ملے گی کیونکہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ جسے ٹیکنیکل زبان میں کہا جاتا ہے کہ اے پولیٹیکل سمجھے جاتے ہیں, کہ ان کے کچھ امبیشنز ایسے نہیں رہے, اور نہ ہی وہ خود کو کوئی نمایاں کرنے کا وہ ایسا ان کو شوق رہا ہے. تو اس حوالے سے یہ گورنمنٹ نے بھی اپنے, یعنی ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب کا ایکسپیرینس ایک تلخ رہا ہے ماضی میں, انہوں نے بھی اپنے حساب سے کیا, لیکن ملک اور فوج کے لیے جو ہے
یہ ایک اچھا فیصلہ,
کوئی اس میں کمپرومائز نہیں کیا گیا
جی,
اس میں وہ جو ہے وہ ٹھیک رہا ہے. لیکن آگے چل کے ہمیں ایک چیز اور کرنا ہوگی, میں صرف وہ اس پہ عرض کر دوں کہ اب ہمیں اس معاملے کو مزید بہتری کی طرف لے جانے کے لیے جو حکومت ہے اس کو فوج کی سیکیورٹی معاملات میں, اسٹریٹجک معاملات میں ان پٹ کو ایک فارمل شکل دینا ہوگی, جس کیبنٹ کی ڈیفینس کمیٹی ہے یا آپ کوئی سیکیورٹی کاؤنسل بناتے ہیں یا کوئی اور, ایک فارمل ان پٹ فوج کی سیکیورٹی اور اسٹریٹجک معاملات پہ لے, اور دوسری طرف فوج کو یہ معاملہ حکومت پہ چھوڑنا ہوگا کہ اس کی ورڈنگ, اس کا اعلان اور اس کی کمانڈ اس نے کیسے کرنی ہے,
یہ اس کی ٹائمنگ اب کیسے ہوتی ہے. بہت شکریہ, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, اس پہ میں انالیسز لیتا ہوں اپنے پینلسٹ کا. آپ کا بھی اچھا شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. فرزان ارشد ہمارے ساتھ ہیں, اور انہیں جانا بتایا گیا کہ کامران بخاری صاحب سے بھی ہمارا رابطہ ہو گیا, سینئر فیلو ود سینٹر فار گلوبل پالیسی اینڈ فیلو ود پروگرام آن ایکسٹریمزم ان جارج واشنگٹن یونیورسٹی. فرزانہ آپ کو جانا ہے تو اس لیے میں کوئکلی آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا سول ملٹری ریلیشن شپ کے اینگل سے اس تبدیلی کو اینالائز کیجیے گا.
دیکھیے پاکستان میں سول ملٹری ریلیشن شپ کی ایک ہسٹری ہے اور ایک لیگیسی ہے، اور اس وجہ سے ہی میں سمجھتی ہوں کہ اس اپوائنٹمنٹ کے اوپر اتنا فوکس کیا جا رہا ہے. اس سے پریویس جب شریف صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی تو اس وقت بھی میڈیا میں بہت زیادہ خبریں اور بہت زیادہ ڈسکشن اور تبصرے ہوئے تھے، اس وقت بھی ہوئے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اب نیکسٹ جب ہوگی، کیونکہ اب یہ روٹین کی طرف شاید چیزیں موو کر رہی ہیں، اور نیکسٹ جب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوگی تو مے بی میڈیا کے لیے بہت بڑی خبر نہ ہو یا نہیں ہونی چاہیے، ایٹ لیسٹ ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں. کیونکہ پاکستان میں ظاہر ہے ایک لمبے ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے بعد چیزیں جو ہیں وہ نارمل سچویشن کی طرف موو کر رہی ہیں. اگر آپ پچھلا رجیم دیکھیں تو بظاہر تو ایسا سچ چیزیں چلیں، مطلب کوئی ایکسٹراڈنری صورتحال نہیں ڈیولپ ہوئی، لیکن بہرحال کچھ انڈر ہینڈ چیزیں اور واقعات، کچھ باتیں جو تھیں وہ یہ بھی انڈیکیٹ کرتی تھی کہ پرابلی کچھ چیزوں کے متعلق ٹینشن جو ہے وہ پرسسٹنٹ بھی رہی ہے، اور کہیں پہ مطلب یہ کہ کوآرڈینیشن ٹھیک رہی، کہیں پہ کوآرڈینیشن ٹھیک نہیں رہی. تو اس طرح کی سچویشن ہمارے سامنے آتی رہی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے ایک تھورلی پروفیشنل سولجر ہیں، اور میرے خیال میں آئندہ آنے والے دنوں میں ان کے ٹینئر میں سول ملٹری ریلیشن شپ شاید زیادہ مضبوط ہمیں نظر آئیں گے. مضبوط ان دا سینس کے ظاہر ہے اپنے اپنے پیرامیٹس میں، اپنے اپنے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے رہتے ہوئے جو انسٹیٹیوشن ہیں وہ آپریٹ کریں گے.
کوئک اور آخری سوال، فوج کو ان کی اس کی ان پٹ کو فارمل اسپیس دینا ہوگا یا دینا چاہیے، یہ کیسی تجویز ہے؟ جیسے آصف اللہ بخش کہہ رہے ہیں اور بے شمار ایشوز ہیں جس کے اندر میں بظاہر لگتا تو ہے کہ فوج کی ان پٹ رہتی ہے، لیکن اگر اس کو فارملائز کر دیا جائے تو کیسا ہوگا؟
دیکھیں ہم تو بنیادی طور پہ دیکھیں ہم وہ لوگ ہیں جو سویلین اتھارٹی اور سویلین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں. میرے خیال میں وہی فریم ورک جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ڈیفائن کرتا ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے آپریٹ کرنا ہوگا. یقینی طور پہ پاکستان میں چونکہ ایکسٹرا آرڈنری سچویشن رہی ہیں پوری ہسٹری میں 70 سالوں میں، اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ مطلب منسٹری آف ڈیفینس کے اندر جو ہیں یہ سارے مطلب آتے ہیں ہمارے آرمڈ فورسز، لیکن یہ کہ چونکہ پاورفل ادارہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں میں ہمیں اسرٹیونیس بھی نظر آتی ہے. لیکن جہاں تک بات ہے مزید رول کو اگر انہینس کرنے کے حوالے سے، تو میں ایٹ لیسٹ اس چیز سے اگری نہیں کرتی. میں سمجھتی ہوں کہ فارمل کرنے کے لیے بھی یقینی طور پہ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک اور ود ان دا لمٹس آف دا کانسٹیٹیوشن چیزوں کو ڈیفائن کرنا ہوگا.
بہت شکریہ پروفیسر فرزانہ ارشد، آپ ہمارے ساتھ نہیں، آپ کا بہت شکریہ. کامران بخاری صاحب، آپ کا انالیسس چاہوں گا. آپ نے پروفائل یقیناً دیکھی ہوگی، آپ نے اینگل سے آپ نے انالائز بھی کیا ہوگا، لیکن ایک چیز جو آپ کے سامنے بہت واضح ہے وہ 3 سال کی لیڈرشپ ہے جنرل رائل شریف کی، جو کہ آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہیں. میں ذرا ان کی لیگیسی کی اور ان کی جو پروفیشنل اپروچ رہی اگینسٹ ملٹنسی یا پھر ملک کے اندر جو ڈفرینٹ فرنٹس کے اوپر جہاں پہ وہ انگیج رہے، میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کا بھی انالیسس کریں. کہاں آپ ان کو ریٹ کر دیں کہ وہ بہت زبردست طریقے سے آگے بڑھے، ان کو کامیابیاں ملی، اور کہاں جہاں پہ انہوں نے اسلٹ کیا بھی لیکن وہ مشن مکمل نہ ہو سکا اور ان کو وہ مطلوبہ نتائج نہ مل سکے.
دیکھیے جو آؤٹ گوئنگ چیف ہیں اسد، وہ انہوں نے ریالٹی میں اسرٹ اپنے آپ کو ضرور کیا ہے اور اپنے پریڈیسیسر جنرل کیانی سے زیادہ کیا ہے.
صحیح.
لیکن ایسا نہیں ہے کہ جنرل کیانی کے دور میں وار آن ٹیرر کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی. یاد رہے کہ جنرل کیانی کے دور کے اندر سوات کا آپریشن ہوا تھا، وزیرستان کا ہوا تھا، اور وہ ساؤتھ وزیرستان کا آپریشن پھر پھیل کر تمام ڈسٹرکٹس میں پہنچا، ماں سوا شمالی وزیرستان کے. جو شمالی وزیرستان میں جو کاروائی شروع ہوئی تھی آپریشن ضرب عزم کے نام سے، وہ جنرل رائل شریف کے دور میں ہوئی تھی. تھوڑا سا ہمیں یہاں بیلنس رکھنا چاہیے. ہم پاکستان کے اندر جو ہے، اور یہ خیر دنیا بھر میں ایک جو ہے ایک پرابلم ہے، کہ ہم لوگ فرد واحد کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. ہم تاریخ میں ہم نے دیکھا جرنیل آئے اور جرنیل چلے گئے، لیکن جو رہ جاتی ہے پیچھے چیز وہ مسلح افواج کی انسٹیٹیوشن ہے. مسلح افواج کی انسٹیٹیوشن آرمی چیف کو بناتی ہے، اور آرمی چیف جو ہے ایک حد تک اس کے اوپر اپنا نقش چھوڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جنرل راحیل شریف نے میڈیا مینجمنٹ بہت اچھی کی ہے. جنرل راحیل شریف کو موقع بھی ملے ہیں کہ جہاں پر انہوں نے جیسے جو ہے وہ سانحہ پشاور ہوا دسمبر کے اندر 2014 میں، تو وہ اس کے خلاف انہوں نے بھرپور جو ہے ایک عزم کا مظاہرہ کیا، اور جو ہے بڑی اگریسولی جو ہے ملٹنسی کے خلاف کارروائی کی. تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل کوئی زیرو سے شروع ہوا. ایک سلسلہ چل رہا تھا، اس کو مزید جو ہے ایڈوانس کیا گیا ہے.
ٹھیک ہے,
اور اب میں سمجھتا ہوں کہ جو نئے آنے والے آرمی چیف ہیں وہ انہی حالات کو لے کے آگے چلیں گے. اب وہ کس طریقے سے کرتے ہیں اس پہ ان کی پرسنالٹی کا بھی جو ہے دار و مدار ہے, ان ورک ایتھکس کا دار و مدار ہے.
اور میرا خیال اس کے لیے جو ابتدائی دن ہیں وہ بڑے اہم ہوں گے. تو کامران یہ بتائیے گا کہ ہمارے کچھ انالسٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنرل رائل شریف نے بہرحال جو بار سیٹ کیے ہیں اس کے بعد کسی بھی نئے آرمی چیف کے لیے اس سے نیچے جانا آسان نہیں ہوگا. چیلنجز کیا ہیں اور وہ کیسے میٹ کریں گے, کیسے ان کو میٹ کرنا چاہیے, خواہ وہ بھلے میڈیا مینجمنٹ کی بات ہو, خواہ وہ اپنے پرسنل اور انسٹیٹیوشن کے امپریشن یا امیج کی بات ہو, کیسے وہ میٹ کریں گے وہ ان چیلنجز کو گراؤنڈ کے اوپر جو موجود ہیں, ویسٹرن فرنٹس کے اوپر, ویسٹرن بارڈر کے اوپر, یا ابھی جو ہمیں ایک نظر آتا ہے ایسٹرن بارڈر کے اوپر جو چپکلش ہے, ان سارے چیلنجز کو کیسے میٹ کرنا ہے انہوں نے, اور مزید کیا چیلنجز ہیں جس کو ہم نہیں دیکھ پا رہے.
دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ فوج کا ادارہ ایک ایسا ہے کہ وہ اس میں جو ابھر کے سامنے آتے ہیں وہ بیسٹ آف دا بیسٹ ہوتے ہیں. تو وہ جو تین چار لوگ آخر میں جن کی فائل جاتی ہے پرائم منسٹر کے پاس یا جو اس وقت کا صدر ہوتا ہے, جب ملٹری میں ادوار کی بات کر رہا ہوں, تو وہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو کریم آف دا کراپ ہوتے ہیں اس میں میریٹوکریسی کا بہت عمل دخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جان پہچان بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو ہے اپنا 100% جو ہے یا فلی جو ہے وہ میریٹوکریٹک پروسیس نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی فوج کی ٹریننگ ایسی ہے کہ اس کے ان کے سامنے جو ہوتا ہے, جو چنے جاتے ہیں, جو شارٹ لسٹ کی جاتی ہے, اس میں بیسٹ آف دا بیسٹ ہوتا ہے. اب پچھلے جو پریڈیسیسر کی جو ایک بار سیٹ کی ہوئی جو ہوتی ہے اس میں دیکھیں, ایک تو ہوتا ہے کہ حقیقی بار کیا تھی, ایک ہوتا ہے کہ میڈیا مینجمنٹ کی بار کیا ہے. میڈیا مینجمنٹ میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں لیکن اس کو میڈیا میں مینج نہیں کر پاتے, اور اپنا میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے شمالی وزیرستان کے واقعے کو اگر ہٹا دیا جائے تو جنرل کیانی نے اچھا خاصا کام کیا تھا, لیکن وہ میڈیا انہوں نے اس طریقے سے میڈیا کو مینج نہیں کیا. اگر وہ میڈیا کو مینج کرتے تو آج جو ہے ان کو وہ کریڈٹ جو ملنا چاہیے, جو سوات آپریشن اور قبائلی علاقہ جات میں جو آپریشن ہوئے تھے وہ آج ان کو ہم دے رہے ہوتے. تو اب ظاہر ہے میڈیا مینجمنٹ نئے آنے والے چیف جنرل جو ہے قمر باجوہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا, جس کو انہوں نے جو ہے وہ بار کو مینٹین کرنا ہے. اگر اس کو وہ جو ہے اس طریقے سے مینٹین نہیں کر پائے تو تین سال کے بعد جو ہے ان کے بارے میں لوگ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ دیکھیں جی انہوں نے کیا کیا, جنرل راحیل پہ تھے, یہ ہو گیا. تو یہ پرسپشن زیادہ ہے, ریالٹی کم ہے.
کامران آپ یقیناً سننا چاہیں گے, ہمارے ساتھ اس وقت زاہد گشکوری ہیں, یہاں واشنگٹن پوسٹ کے ساتھ ان کی وابستگی اور ڈیلی نیوز کے ساتھ وہ وابستہ ہیں, کافی ویل انفارم جرنلسٹ ہیں, شاید آپ ان کا نقطۂ نظر اس بارے میں سننا چاہیں گے. آپ کا انالیسس کمپلیٹ ہو چکا, آپ ہمارے ساتھ رہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم, دو تین منٹ اگر آپ مینیج کر سکیں. زاہد گشکوری آپ کا بھی بےحد شکریہ, آپ ہمیں یہ بتائیے گا یہ تبدیلی کیا معنی رکھتی ہے. میڈیا مینجمنٹ کی بات کامران بخاری نے کی ہے, ان کے خیال میں جنرل کیانی کے دور میں بھی بہت سارا کام ہو رہا تھا لیکن اسرٹیو وہ اس لیے نظر نہیں آتے تھے کہ میڈیا فرنٹس کے اوپر وہ اس طرح متحرک نہیں تھے. اب ریئل چیلنجز کیا ہیں اور ان چیلنج کو جب میٹ کرنے کی ایفرٹس ہو رہی ہوں گی تو میڈیا کہاں پہ ایگزسٹ کر رہا ہوگا, اس کو مینج کیسے کیا جا رہا ہوگا, میڈیا کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہوں گی. لیکن اس سے بھی پہلے آپ چونکہ ذرا اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, ہمیں یہ بتائیے گا کہ اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ چار جنرل ہیں, ایک ای پی ایم اے لانگ کورس انہوں نے پاس کیا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود جنرل قمر جاوید باجوہ نے اگر اپنے دو جنرلوں کو سپر سیڈ کیا ہے تو کیا سوچ کے ان کو یہ عہدہ آفر کیا گیا ہے؟
دیکھیں اس پر مختلف آراء کا لوگ اظہار کر رہے ہیں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ چار لوگ جو شارٹ لسٹ کیے گئے تھے, چاروں جنرل اتنے زیادہ کمپیٹنٹ ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی چوائس پرائم منسٹر لے سکتے تھے, تو مجھے چاروں کی اس میں پورا یقین تھا. لیکن اس کے بارے میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جنرل باجوہ کے بارے میں, ان کی ایکسپرٹیز جو لائن آف کنٹرول کے حوالے سے جتنے ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اور اس وقت اگر سچویشن آپ دیکھیں بھارت کے ساتھ 2002-03 کے بعد کافی ٹینس ہے, تو یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے, ایڈیشنل پلس پوائنٹ ہے اس کا. اس کے علاوہ جو ہمارے شمالی علاقہ جاتے ہیں اس میں بھی اس کی کافی ایکسپرٹیز ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری 10 کور ہے وہ دو دفعہ اس کو کمانڈ کر چکے ہیں, تو یہ ایکسٹرا اور پلس پوائنٹ ہے اس کا جو ایک ریزن ہو سکتا تھا, اور وہی شاید پرائم منسٹر نے اپنے تجربے کو دیکھتے ہوئے اس کو چوز کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں آخری حد تک اس نے اس انفارمیشن کو اپنے پاس ہی رکھا, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं अपने करियर में, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, नवाज शरीफ समझते हैं इस इम्पोर्टेंट पोस्ट को, तो ये कहना कि इनको चूज क्यों किया है, मेरी नजर में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और बाकी तब्दीली बहुत ही पॉजिटिव है, इम्पोर्टेंट है और मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में बहुत सारी तब्दीलियां हम और देखें, क्योंकि जनरल बाजवा चाहेंगे कि वो अपनी टीम ही लेके आए जिसमें कराची के नए कोर कमांडर हो सकते हैं, डीजी आईएसआई चेंज हो सकते हैं, क्वेटा में जो हमारी सदन कमांड है उसके भी वो चेंज हो सकते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आने वाले एक हफ्ते में हमें नई कमांड देखने को मिलेगी, और मैं तो समझता हूँ कि वो पॉलिसीज जारी रहेंगी इस नए आर्मी चीफ के तवस्सुत से, और सबसे बड़ा चैलेंज जाहिरी बात है, मैं कामरान को सुन रहा था और भी यहाँ पर एनालिस्ट, अभी सबसे बड़ी खबर है पाकिस्तान की, वो ये बता रहे हैं कि आईडीपीज का मसला होगा, जो इंटरनली डिस्प्लेस लोग हैं जहाँ पर ऑपरेशन हुआ खैबर 1-2 ज़र्ब अज़ब, वहाँ से 14 लाख से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हुए, उनको दोबारा सेटल करना है, ये बड़ा चैलेंज है भारत के साथ जो बॉर्डर है उस पर चैलेंज तो रहेगा ऑफकोर्स। इसके अलावा जो नई पॉलिसीज हैं फिर सिविल मिलिट्री डॉक्ट्राइन ये कैसे चलेगी आगे, क्योंकि जनरल राहील शरीफ जो जा रहे हैं उसने तो ये प्रूव किया कि वो एक प्रोफेशनल सोल्जर थे रहे, और उसने शो किया कि वो एक खानदानी उनका सिस्टम चल रहा था, मिलिट्री से आ रहे थे, तो बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे ऐसे मौके आए जहाँ पर प्रेडिक्शन आई पॉलिटिशियन की तरफ से, जो तजिया निगार थे वो ये बताते रहे कि शायद अब सिचुएशन खराब है, मेरी नजर में भी सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप इतनी ज्यादा बैलेंस नहीं है इस वक्त, तो ये भी एक टेस्ट केस होगा जनरल बाजवा के लिए। और फिर स्मूथ ट्रांजिशन हो रही है तकरीबन 22 साल के बाद, तो पाकिस्तान मिलिट्री का जो एक प्रोसेस था टॉप लेवल की प्रमोशन का, वो पहली दफा तकरीबन 20 या 22 साल बाद स्मूथ हुआ है, ट्रांजिशन आई है, तो ये एक
काफी चीजें आपके ख्याल में, हाँ, जिन जिन जिनके ऊपर नजर भी रखना होगी, जिनको देखना होगा। बेहद शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, जाहिद गिशकोरी आप हमारे साथ थे, कामरान बुखारी साहब आप हमारे साथ थे, आपका बेहद शुक्रिया। और सामिन, हम चंद सेकंड की एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ नया पैनल जो है वो भी मौजूद होगा, उनके हम कमेंट्स लेंगे। नए पैनल में जिन लोगों ने हमें ज्वाइन कर रखा है उनमें हमारे साथ मौजूद है इस पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर मोहम्मद साहब, डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज के साथ वाबस्तगी, दुर्दाना नजम हमारे साथ हैं, साफी हैं, राइटर हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी इश्यूज उन पे उनकी गहरी नजर रहती है। हमने गुफ्तगू की है इमरान इकराम सहगल साहब से, चंद 2 मिनट की है, पहले हम आपको वो सुनवाएंगे और उसके बाद अपने पैनल से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। इकराम सहगल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये जानना चाहूंगा, पाकिस्तान की फौज की कमान में तब्दीली आई है और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब नए सरबराह होंगे, नए कमांडर होंगे पाकिस्तान की आर्मी के, ये तब्दीली जो है आपके ख्याल में, इसमें पहला सवाल तो ये कि क्या सरप्राइज़ का कोई एलिमेंट है आपके नज़दीक एक बात, और दूसरा ये कि जो चैलेंजेस हैं ख़ा वो ईस्टर्न बॉर्डर्स पे हैं या वेस्टर्न बॉर्डर्स पे हैं, ये तब्दीली किस हद तक कोप करती है उन तमाम चैलेंजेस को?
देखिए, मैं पहले आपको एक वो सवाल दूंगा जो आप बोलते हैं सरप्राइज के लिए, 4 ऑफिसर्स के नाम थे, 5 ऑफिसर का बाद में ऐड किया गया था लेफ्टिनेंट जनरल तमाम, 4 ऑफिसर जो थे लेफ्टिनेंट जनरल जुबैर हयात, लेफ्टिनेंट जनरल अशफाक नदीम, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जवेद इकबाल रामदे और चौथा ये था लेफ्टिनेंट जनरल कमर बाजवा, और 5वां ऑफिसर बाद में जनरल कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शामिल। नाउ 5वां ऑफिसर का मैं ऐसा नहीं जानता, लेकिन ये 4 ऑफिसर जो थे ये बहुत अच्छे प्रोफेशनल सोल्जर, कॉम्पिटेंट विथ एक्सपीरियंस, कॉम्बैट एक्सपीरियंस के साथ, और इन्होंने अच्छे अच्छे उम्मीदें करने किया है, तो इन दैट सेंस आप बोलेंगे चारों में कोई फर्क ज्यादा नहीं था, पर्सनैलिटी का थोड़ा फर्क होगा, लेकिन इन दैट बोलते हैं कि ये तो तब पता चलेगा जब ये सीट एक्चुअली करते हैं, लेकिन जहां तक इन लोगों ने अभी तक इनकी रही है परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, सबका रेपुटेशन अच्छा है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये नंबर 2 आपने चैलेंजेस की बात की, डेफिनेटली विदाउट एनी पॉज यू हैव टू डू दैट, कि अपने ईस्टर्न बॉर्डर को सिक्योर करें बाई ब्रिंगिंग बैक लॉट ऑफ ग्रुप्स टू देयर फॉर्मेशंस इन द ईस्टर्न फ्रंट, ये सबसे बड़ी इनकी चैलेंज होगी। दूसरी इमीडिएट चैलेंज इनकी यही है कि आपको पता है कि दो लेफ्टिनेंट दो जनरल जब रिटायर हो जाएंगे तो दो पोस्ट आपकी खाली हो जाएंगे उधर, बिकॉज दो पोस्ट आपकी इस तरह हो जाएंगे खाली क्योंकि दो आदमी सुपरसीड हो गए,
چار لیفٹنٹ جنرل آپ کو ریکوائرڈ ہوں گے, ایک آپ کا آلریڈی ہو گیا تھا اپوائنٹ سفاق ستار, تو تین لیفٹنٹ جنرل آپ کے رہ جاتے ہیں, یہ امیڈیٹلی ان کو وداؤٹ اینی ڈیلے اپوائنٹ کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے, ان کو ود ان نیکسٹ فیو ڈیز ان کو ڈیسیزن لینا پڑے گا, اور سب سے جو امپورٹنٹ عہدہ ہوگا وہ چیف آف جنرل اسٹاف کا, وہ امیڈیٹلی ان کو کرنا پڑے گا, کیونکہ جب ریٹائر ہونا بن جائیں گے تو چیف جنرل اسٹاف کا عہدہ خالی ہو جائے گا. اس کے آگے پرفارمنس کی بار, پرفارمنس تو آدمی دیکھتا ہے, جو آپ کو پتا رہی تھی صاحب نے بہت اونچا بار سیٹ کیا ہے, اونچا اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس بار کو کرتے, ان کے پاس اتنی ایکسپیرئنس ہے, انفیکٹ تھوڑی بہت زیادہ ایکسپیرئنس ہے رہی تھی مینی ایریاز, بٹ دوسری بات یہ کہ رہی تھی صاحب نے فار دی امیجنیشن ناٹ اونلی دا پبلک بٹ ہی گاٹ دی امیجنیشن آف ہز اون آرمی, آرمی کی پوری امیج جو تھی وہ ٹرن اراؤنڈ کر دی.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ گلرخ, اور بات ہم کر رہے ہیں پاکستان کے اندر پاکستان کی فوج, اس کی کمان میں تبدیلی, اس کے کیا اثرات ہیں انٹرنلی بھی, اور ساتھ ساتھ یہ کہ پاکستان کے اندر سول ملٹری تعلقات پہ اس کا کیا امپیکٹ ہے, نئے آرمی چیف کے ساتھ کیا توقعات ہیں, اور جانے والے یا سبکدوش ہونے والے فوجی کے سربراہ ان کے کیریئر کا انالیسس کیسے کیا جا رہا ہے, ان کی کامیابیاں کیا ہیں اور کہاں پہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے جیسے وہ اسرٹ کر رہے تھے. انالیسس آپ سن رہے ہیں مختلف ماہرین کا, اکرام سہگل صاحب ہمارے ساتھ ہے, محمد علی احسان صاحب جو کہ سول ملٹری تعلقات پہ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے, مظہر برلا سینئر صحافی, عاصم اللہ بخش اور فرزان ارشد, بریگیڈیئر سعید نذیر مومن, کامران بخاری اور زاہد گشکوری, یہ وہ ایکسپرٹ ہیں جو اپنی انالیسز اوپینین دے چکے ہیں, انالیسز اینڈ اوپینین دے چکے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں بریگیڈیئر سعید نذیر مومن صاحب, ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی انالسٹ ہیں, انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے ساتھ وابستگی ہے, دردانہ نجم ہیں, صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, اور ہمیں جوائن کیا ہے سدرا کیانی نے, ریسرچ اسکالر ہیں ان اسٹریٹجک اینڈ نیوکلیئر اسٹڈیز نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی کے ساتھ ان کی وابستگی. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. بریگیڈیئر سعید نذیر مومن صاحب, آپ بتائیے گا آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں نئے آرمی چیف کے ساتھ, اور کوئک انالیسز, جانے والے یا سبکدوش ہونے والے جنرل راحیل شریف, ان کی کامیابیوں کی تو ہمیں ایک لسٹ نظر آتی ہے, لیکن اگر بڑا کرٹیکل ریویو کرنا ہو تو کہاں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو نتائج چاہتے تھے وہ حاصل نہیں ہو سکے ہوں. میں اگر اس کو مینشن کرنا چاہوں, اگرچہ پتہ نہیں یہ پاکستان کی فوج کا اس کے دائرے اختیار میں تھا یا نہیں, لیکن کراچی آپریشن اور اس کے ساتھ کرپشن اور ٹیررزم کو لنک کیا گیا, سندھ کے اندر بڑے پیمانے پہ ہمیں آپریشن نظر آئے, لیکن ایک شکوہ یہ رہا پولیٹیکل ہو سکتا ہے کہ پنجاب کے اندر لوگوں کو نیب نہیں کیا گیا یا اس طرح سے پرسو نہیں کیا گیا ہے, ایک اس پہ تھا. ضرب عزم جو ہے وہ بھی, آج ہم جس مومنٹ ایجنسی کی بات کرنے والے ہیں وہاں پہ ملیٹنسی ہمیں نظر آ رہی ہے, ایگزسٹ کرتی ہے, آپ اپنا انالیسس دیجیے گا.
جی بہت شکریہ, بہت ساری چیزوں کی طرف تو آپ نے خود اشارہ کر لیا کہ یقیناً کراچی کا جو آپریشن تھا اس کو لاجیکل کنکلوژن تک پہنچانا اس ٹائم فریم میں ضروری تھا, لیکن وہ نہیں پہنچ سکا اس لیے کہ پولیٹیکل پاور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھے وہ ایک پیج پر بھی نہیں تھے, اور نہ وہ اسپیڈ سے جو نیشنل الیکشن پلان تھا اس کے سارے نکات پر وہ عمل ہو سکا, کیونکہ وہ صوبائی حکومتوں کی کچھ ذمہ داریاں تھی, کچھ فیڈرل حکومت کی تھی اور کچھ اداروں کی تھی, تو یہ ایک, اور دوسرا ایک مربوط نظام جو نقطہ کا بننا تھا ٹیررزم کے خلاف, اور پھر جو 20 نکات تھی سب پروگرام ان پر نکات پر عمل, یہ بھی ایک ایسا پہلو ہے کہ مطلب کہ تکنیک تک نہیں پہنچ سکا. اور تیسری بات یہ ہے کہ افغانستان کا امن, جہاں سے پاکستان کا امن وابستہ ہے, وہاں پر دو وہ پولیٹیکل بھی آتا ہے لیکن وہ اس میں ملٹری کا بھی کافی رول ہے کہ وہ ویسٹرن بارڈر پر ایک جو میکینزم ہے, مینجمنٹ میکینزم ہے, وہ ان پلیس نہیں ہو سکا امدے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ, کیونکہ جب تک وہ بارڈر مینیج نہ ہو اور اس پر پورا میکینزم نہ ہو تو پاکستان میں امن ایک مطلب کہ قائم ہونا تھوڑا سا دور لگتا ہے. اور ایک اور بات بھی ہے کہ ٹھیک ہے تین سال کا ٹینور تھا, لیکن تین سال میں جو جنرل راحیل شریف نے اچیو کیا وہ واقعی اس پہ ایک قداور اور ایک بہت بڑے مطلب کہ ایک ایسے سیٹ اور رول سیٹ کیے کہ میرے خیال میں کہ جنرل باجوہ کے لیے اس کو حاصل کرنا ایک چیلنج ہوگا اور اس کو پرسو کرانا اس جیل کے ساتھ. اور خصوصاً ایک بات جو تھی کہ وہ جنرل راحیل شریف ہر ہاٹ اسپاٹ پر خود موجود ہوتے تھے, میرے خیال میں اس کی تقلید کرتے ہوئے وہی ایکسپیکٹیشن اس سے بھی رکھی جائے گی.
کافی بڑے بڑے ہائی بارز ہیں جو سیٹ کیے ہیں.
چاہتا ہوں کہ دونوں انہیں مطلب کہ ٹریننگ اینڈ ایویلویشن سے پروموٹ ہو گئے ہیں جنرل, تو یہ تو کامن سیکٹر ہے. کور جو اس نے کمانڈ کیا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ پنڈی والا ہے جو کہ آج کل ہمارا علاقہ جو گرم ہے, تو یہ اس کا ایڈوانٹیج ہے کہ اس کور کو اس نے کمانڈ کیا ہے, تو اس کے جتنے بھی ٹیکٹیکل اسٹریٹجک اور اس کے علاوہ جو اس کے پرائیورٹیز ٹارگیٹس ہے, ادر وائز اس کی جو جیوگرافک لوکیشن ہے جو کہ بہت ڈیفیکلٹ ٹرین ہے, اس کو بہتر طریقے سے جانتا ہے, تو یہ ایک اس کا ایڈوانٹیج بھی ہے. اور ادر وائز اگر دیکھا جائے تو اس کو بھی ایک کول سولجر, ایک سٹیٹ سولجر اور سمپل سولجر, اور اس کے علاوہ پروفیشنلی تو ساؤنڈ ہے, لیکن تیسری طرف پر ایک بہت آنےسٹ آدمی بھی, یعنی اس کے طور پر بھی اس کو جانا جاتا ہے.
بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے بریگیڈیئر صاحب.
ٹریٹ میں یہ بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے اگر کسی اس میں کمانڈر میں موجود ہو.
جی بریگیڈیئر صاحب,
اور ایک اور چیز جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا بلوچستان کا, تو یہ ایک نیا محاذ کو بن رہا ہے اور کھل رہا ہے, تو جو سی پیک کی جنرل راحیل شریف نے سینا کو اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری لی تھی, وہ ذمہ داری
نئے آرمی چیف کیسے اس کو لے کے سٹے کو آگے بڑھتے ہیں
باجوہ کے کندھوں پر پڑے گی, اور اس سے وہی ایکسپیکٹیشن رکھے جائیں گے کہ بلوچستان کو سٹیبلائز کرنا ہے اور خصوصاً سی پیک کو ایک ریئلٹی کے طور پر اور اس کی سیکیورٹی کی جو ذمہ داری ہے اس کو مطلب ہے کہ اس کو نبھانا بھی ہے اور اس کو ثابت بھی کرنا ہے کہ واقعی سی پیک ایک سیکیور روٹ ہے.
جی بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, ہمارے ساتھ رہیے گا.
جو آج کل جو تعلقات ہمارے بڑے کشیدہ ہیں اور ان افسی پر اگر وہ
میں یہ سارے جو اسٹریٹجک اینگل ہیں ذرا یہ رکھنا چاہتا ہوں سدرا کہانی کے سامنے,
ریسپانس جی قسم کا ہوگا, کیونکہ جنرل راحیل شریف نے تو یہ کہا تھا.
میں ان کو رکھنا چاہتا ہوں سدرا کہانی کے سامنے یہ ساری چیزیں. ریسرچ اسکالر ہیں اسٹریٹجک اینڈ نیوکلیئر اسٹڈیز میں. سدرا کوئکلی آپ یہ بتائیے گا, ایسٹرن بارڈر کے اوپر چپکلش ہو, ویسٹرن بارڈرز کے اوپر ملیٹنسی ہو, ضرب عصب ہو, اور پھر خاص طور پہ سی پیک, یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بتائیے گا کہ کیا چیلنجز ہوں گے نئے آرمی چیف کے سامنے, اور پرانے یا سبکدوش ہونے والے جو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہیں ان کی لیگیسی کو آپ کس طرح سے انالائز کریں گی, کیسے اپنے سامنے اس کو دیکھیں گی؟
لوگوں کی ایکسپیکٹیشن اس وقت بہت زیادہ ہے, کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس راحیل شریف نے فرسٹ ٹائم پہ جا کے ملک کا دفاع کیا ہے اور ملک کی سلامتی دفاع کو نقاب تسخیر بنایا, اسی طرح اسے بھی ایکسپیکٹیشن کی جا رہی ہے, تو یہ سب سے بڑا ان کے لیے چیلنج ہوگا. جنرل باجوہ جو ہیں ان کا جیسے کہ ابھی بتایا جا رہا ہے کہ کشمیر میں انہوں نے بہت سارا کیا ہے, نارتھ انڈین کے معاملات ہیں, ان کا ایکسٹینسو ایکسپیرینس ہے, تو اس لحاظ سے ان سے ایکسپیکٹیشن بھی اس لحاظ سے بہت زیادہ ہوں گی. تو جس طرح سے جنرل راحیل شریف چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں اس طرح سے ان کو لے کے چلنا بہت ضروری ہوگا, ادر وائز پھر تین سال کے بعد وہی باتیں ہو رہی ہوں گی کہ جیسے پہلے آرمی چیف جیسے مطلب ابھی یہ بھی لوگ ہلاؤ.
جی 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 میں آپ کو سن رہا ہوں. ہاں جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے سدرا؟ ہم آپ کو سن پا رہے ہیں. ہیلو جی, لگتا ہے کہ سدرا کو ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی. بہت شکریہ سدرا کا بھی, اور ہمارے ساتھ ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے درجانہ نجب. درجانہ کوئکلی پہلے اس پہ اپنی رائے دیجیے گا, پھر اس کے بعد ہم اگلے سیگمنٹ میں بھی چلیں گے. آپ کیا دیکھتے ہیں جو سیکیورٹی پیراڈائمز ہیں اس وقت, اس پس منظر میں یہ نئی تبدیلی کیا توقعات اس کے ساتھ رکھی جائیں, اور جانے والے جنرل کو کس انداز میں کن لفظوں میں یاد کیا جائے؟
دیکھیے ویسے تو یہ ایک عام سا واقعہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک میں چیف آف آرمی اسٹاف کے تبدیل ہونے کا, لیکن چونکہ ہمارے یہاں آرمی بہت پاورفل انسٹیٹیوشن ہے اور بہت ساری ایکسپیکٹیشن اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ وابستہ ہے, اور وہ ٹھیک بھی ہے کیونکہ پولیٹیشنز جو ہے اس طرح سے اپنی کارکردگی نہیں دکھا پائے, یا ان کی کرپشن کے حوالے سے وہ پرسپشن جو ایک بلڈ ہو گئی ہوئی ہے, تو اس وجہ سے ایک سیویئر سمجھا جاتا ہے پاکستان آرمی کو. تو دیکھیں راحیل شریف, جیسے ابھی آپ کے سارے انالسٹ یہ بات کر رہے تھے کہ راحیل شریف نے ایک ایسا اسٹینڈرڈ ہائی مطلب بنا دیا ہے, کیونکہ اس تک اسٹینڈرڈ تک جانا آبویسلی ایک باجوہ صاحب کے لیے بہت ایک بڑا چیلنج ہوگا. کیونکہ اگر آپ دیکھیں گیونگ دی ڈیول از ڈیو والی بات ہے کہ آپ جس قسم کی دہشت گردی یا جس قسم کی حادثات پاکستان میں کیانی صاحب کے دور میں ہوتے تھے جب وہ تھے چیف آف آرمی اسٹاف, اس طرح سے تو بالکل مطلب پاکستان میں ایک قسم کا اگر بالکل ایک قسم کا امن ہو گیا تھا نا, کہ اگر خاص طور پہ کراچی کے حوالے سے اور بھی بہت سارے مطلب کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں جو بہت بڑے سانحے آتے ہیں, جیسے ابھی بلوچستان میں دو ہوئے یا اس سے پہلے لاہور میں ہوا تھا, کراچی وغیرہ میں ہوتے رہے, لیکن وہ اس کے مقابلے میں آبویسلی جو پہلے سچویشن تھی ہر دوسرے دن ہر تیسرے دن اس طرح کے واقعات ہوتے تھے اس میں بہت کمی آئی ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ جی ٹیررزم کو ایک دم کنٹرول کر لیا جائے گا, قابو میں کر لیا جائے گا یا وہ ختم ہو جائے گی, یہ ابھی کسی بھی یہ نہ باجوہ صاحب کر سکیں گے نہ کوئی اور آرمی چیف ان کے بعد بھی کر سکے گا, کیونکہ یہ اتنا ڈیپ میلس ہے. اور ویسے بھی اب دیکھیں ہمارے ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں, جس ریجن میں ہم رہ رہے ہیں, ہمارے ارد گرد جس قسم کا جو ہمارے ہاسٹائل نیبرز ہیں, اب تو افغانستان بھی اتنا ہاسٹائل ہو گیا ہوا ہے, انڈیا کی ہاسٹیلٹی ہمارے سامنے ہے, بارڈرز ہمارے پورس ہیں, پھر چائنا کے ساتھ ہم نے جو الحاق کیا ہے ان دا سینس کہ وہ سی پیک کا سارا معاملہ ہے, پھر بلوچستان ہے, بلوچستان کے بعد وہ ایران کا بارڈر جو لگتا ہے وہاں بھی ہاسٹیلٹی ہم نے ہمیشہ دیکھی ہے. تو اٹس ویری ویری چیلنجنگ ٹائم جسے پاکستان گزرا ہے. تو بیسیکلی جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ان کو دونوں طرف سے دیکھیں, کیونکہ ہمیں یہ بات پتہ ہی ہے اور اٹس نون فیکٹ ناؤ کہ فورن پالیسی مین فورن پالیسی وہی چلاتے ہیں,
مطلب کافی اس میں رہتا ہے. مجھے ذرا درزانہ ہمارے ساتھ رہیے گا برگیڈی صاحب, صرف ایک منٹ ہے جو کہ ہمارے ٹاپک کا حصہ تھا, تو میں چاہتا ہوں اس کے اوپر بات ضرور ہو جائے. یہ پرائم منسٹر میاں نواز شریف, ان کی ملاقات پریزیڈنٹ اشرف غنی کے ساتھ, اور ایک بار پھر اس کمٹمنٹ کا اظہار کہ پاکستان پیس چاہتا ہے افغانستان کے اندر, ایسے وقت میں یہ ملاقات ہوئی ہے جب ٹینشنز یا تعلقات زیادہ آئیڈیل نہیں ہیں دونوں ملکوں کے درمیان, اس کو ذرا انالائز کیجیے گا. اور وہ جو مومنٹ ایجنسی کے اندر ملیٹنسی کی ویب ہمیں نظر آتی ہے, یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں 9 افراد, ان کا ایبڈکٹ ہونا, ان کا اغوا کر لیا جانا, یہ کیا شو کرتا ہے کہ ملیٹنسی کس ویو کے اوپر ہے جس کا سامنا ہے؟
جی, یہ جو ملاقات ہوئی ہے یقیناً یہ ایک اچھا موقع تھا, اور دوسری بات یہ کہ کچھ سربراہی جو تعلقات میں آئی تھی اس میں پھر ایک قسم کا ملاقات ہونے کے بعد ضروری ہے کہ دوسرے پر کوئی اعتماد یا جو تحفظات کے وہ سامنے کیے ہوں گے. میرے خیال میں کہ عبداللہ کو انوائٹ بھی کیا ہے, وہ بھی آ رہا ہے, اور اس کے علاوہ افغانستان کے ساتھ ایک نئے شروعات ہونے والے ہیں تعلقات کے, اور اس میں میرے خیال میں کہ رشیا بھی اپنا ویٹ ڈال رہا ہے, چین بھی اپنا ویٹ ڈال رہا ہے, اور پھر شاید چائنا, پاکستان, افغانستان اور رشیا مل کر ایک نئے شروعات کریں گے افغانستان کے امن کے لیے. اور میرے خیال میں اس میں طالبان نے بھی اپنی کچھ رائے اور کچھ رضامندی ظاہر کی ہے. تو اس طرح لگتا ہے کہ ابھی جو بات چیت کا جو رستہ ہے ابھی رشیا, افغانستان اور چائنا اور پاکستان کے رستے سے رہے گا. اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ یہ جو بلے شکوے تھے سربول کی تھی وہ ختم ہو جائے گی, اور ایک
نئے
کیونکہ نیا چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہوگا, اور جو سیکورٹی کا جو ہمارا پیراڈائم ہے اور پھر جو واقعات ہوتے رہے ہیں ہمارے ہاں, آج بھی جو محمد ایجنسی میں وہ واقعہ ہوا ہے اور جہاں پر چار دہشت گرد اور پھر وہ خود کش تھے, خدا نخواستہ اگر وہ مسجد میں گھس جاتے یا سول آبادی یا وہاں پر جو لوگوں کے ریزیڈنسیز ہیں ان میں, تو بہت بڑی قبائل پھیل جاتی, لیکن ان کو بہت وقت کنٹرول کر کے بہت بڑی تباہی سے اس کو بچایا گیا.
بہت شکریہ آپ کا برگیڈیر صاحب نذیر مومن صاحب.
اس قسم کے ہارڈ ٹارگیٹ کے پیچھے جانا یقیناً یہ ایک ایسے
جاری رکھنا جس کا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ بریگیڈیئر سعید نذیر مومن صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین, بریک میں نہیں لے پاؤں گا, میں کوئکلی چلتا ہوں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں. ہمارے پاس 8 منٹ ہیں قریباً, جس میں ہم بات کریں گے فارمر کیوبن پریزیڈنٹ فیڈل کاسترو, ان کا انتقال ہوا ہے 90 برس کی عمر میں, اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن بتاتے چلے یہ پروگرام آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے براہ راست سن رہے ہیں, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں گلرخ. ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر فیضان حق, اسلامک کلچرل ہسٹری یو ایس اینڈ مسلم ورلڈ تعلقات ان کا ایریا آف ایکسپرٹی ہے. دردانہ نجم ہمارے ساتھ موجود ہیں, انٹرنیشنل ایشوز کو دیکھتے ہیں, اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ باقی باقی جو سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان پہ بھی ان کا فوکس ہوتا ہے. پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمارے لیے وقت نکالا. میں لمبی پروفائل بھی اس وقت نہیں دے سکوں گا. میرے سامنے تھی فیڈل کاسٹرو کی, ایک بڑا نام ان کے اعتبار سے اور ایک بڑی طویل جدوجہد ان کے ساتھ رہی اور امریکہ کے ساتھ اتنی دوریاں رہیں, علیحدگی رہی, مخاصمت رہی, اور امریکہ جو اس کو بری طرح سے فیدل کاسترو کو نہ صرف ان کی زندگی کے جن کو خطرات لاحق رہے بلکہ ان کی لیگیسی کو ڈینائل میں رہا, لیکن آخر صدر باراک اوباما انہوں نے انگیج کیا ان کے بھائی کی حکومت کے ساتھ, اور اس وقت جب ان کا انتقال ہوا ہے تو دنیا بھر سے ان کے لیے تعینیتی پیغامات بھی آ رہی ہیں. آپ فیدل کاسترو کی پرسنالٹی کو, ان کی پروفائل کو کس طرح سے دیکھیں گے, اور جو ایک اگر جدوجہد کی بات ہو, ایفرٹ کی بات ہو, کوئی اس کے ساتھ اتفاق کرے یا نہ کرے, وہ اپنے دیں اس میں کہاں تک کامیاب رہے؟
سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیارا, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے. فیدل کاسترو کی جو زندگی ہے وہ ایک یقینی لفظوں میں اس کو انقلابی زندگی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے 90 میل دور ایک سپر پاور کے ساتھ ٹکر لی, دوسری سپر پاور کو ایک بیلنس کے طور پہ استعمال کیا, اور ایک بہت بڑی کرائسس پیدا کی 1960s میں, جس کو کیوبن میزائل کرائسس کہتے ہیں, جس میں امریکہ کو اپنا نیوی جو ہے وہ لے کر سمندر میں آنی پڑی. اور اس کے بعد انہوں نے کیوبا میں بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ انہوں نے اپنی قوم کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو سپورٹ سے منسلک کر دیا, تاکہ کیوبن جو ایتھلیٹ ہیں اور پوری کیوبا کی جو آبادی ہے وہ نیو یارک سٹی سے ذرا تھوڑی سی زیادہ ہے, لیکن وہ قوم جو ہے وہ پورے دنیا میں ابھری ایک ایسے ایتھلیٹک قوم کی طور پہ جس نے سب سے زیادہ جیتنے کی کوشش کی, اولمپکس, طلائی تمغے, اور انہوں نے ایک کارو آؤٹ کی آئیڈینٹی تاکہ کیوبنز جو ہے ان کی سیلف اسٹیم بہتر ہو سکے. اور اس انہوں نے امریکہ کے ساتھ ٹکر لیے رکھی, وہ سر تعلقات قائم رہے, اور اس میں کیوبا نے بہت سفر کیا, بہت غربت تھی وہاں پر, اور اس کے بعد ان کا رجیم جو تھا وہ بہت ٹوٹلیٹیرین تھا.
اسٹرینتھ کیا تھی ان کی, اتنا بڑا سپر پاور نیبر اور اس کے ساتھ انیمیٹی, سروائیول اور پھر کامیابی, کیا اسٹرینتھ تھی اس کے پیچھے؟
میں اس کو کامیابی تو نہیں کہوں گا, سروائیول ڈیفینیٹلی ہے. سروائیول ایسے موقع پہ, سروائیول اٹسلف جو ہے وہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ ایسے ہی سمجھ لیں پاکستان, افغانستان اور سوویت یونین, جس طرح پاکستان نے مقابلہ کیا ہے سوویت یونین کا, وہ بھی بڑی ہمت کی بات تھی اور یہ بھی بڑی ہمت کی بات ہے کہ کیا ہے, لیکن ان کو ریٹروسپیکٹیولی دیکھیں تو ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ کیوبا کی وہ حالت نہیں ہوئی جو باقی لیٹن امریکہ کی ہوئی, کیونکہ ہم لیٹن امریکہ میں دیکھتے ہیں کہ بڑی ریمپٹ قسم کی کرپشن تھی, بڑی ریمپٹ قسم کی چیزیں ہوئی, لیکن کیوبا نے سسٹین کیا اپنے آپ کو ایک خاص لیول پہ, چاہے وہ بے شک شوگر بیچ کے گزارا کرتے تھے رشیا کو, لیکن انہوں نے خاص لیول مینٹین کر رکھا, اور یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ اوباما کے زمانے میں انہوں نے ان تک پہنچنے کی کوشش کی اور ایک خاص تعلقات قائم ہو چکے ہیں. اور میرا خیال ہے کیوبا جو ہے وہ آئندہ آنے والی حکومت میں, چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو حکومت ہے, اس حکومت میں وہ زیادہ گین کر پائیں گے, کیونکہ امریکہ چاہے گا کہ کیوبا میں رشیا کا جو مداخلت ہے وہ کم ہو اور جو بیلنس جو ہے ان کے
حق میں جائے. جی دردانہ نجم صاحبہ, آپ ہمیں بتائیے گا, سوشلسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کیا, کیا مقاصد وہ حاصل کر پائے سارے عرصے کے اندر, تقریباً 3 دہائیاں یا اس سے بھی زیادہ وقت, 4 دہائیاں جو ہیں وہ ان کے اقتدار کو ہوا چاہتی ہیں؟
جی دیکھیں, بیسیکلی اگر آپ ان کی پوری لائف ہسٹری دیکھیں, یا جس طرح سے انہوں نے جو بیسک جو جس کی وجہ سے ان کو ایک شہرت ملی, وہ بیسیکلی اٹ واز بیکاز یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, جس کے بالکل 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ہونے کے باوجود اور تمام اپنی طاقت استعمال کرنے کے باوجود, وہ ابھی میں پڑھ رہی تھی کہ پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے, 600 اسیسینیشن کے اٹمپٹس ان کی لائف پر ہوئے, اور ہوئے بھی ہوں گے, بہت سارے کانسپریسیز ان کے خلاف کی گئیں, بہت سارے آپریشن ان کے خلاف کیے گئے, لیکن ہی سروائیو, اور نہ صرف انہوں نے خود سروائیو کیا بلکہ آپ دیکھیں کہ ہی ہیز بین انسپریشن فار دی ادر, آپ دیکھیں جو ساؤتھ امریکہ کا دوسرے جو ممالک تھے ان کے لیے وہ بڑی انسپریشن تھا کیوبا, اور وینزویلا خاص طور پر, وہ بھی مطلب اب تو خیر ان کی حالت بھی اس طرح سے ہو گئی ہے, لیکن انہوں وینزویلا نے بھی اپنے آپ کو بہت منوایا اور ان سے انسپریشن دی, تو کیوبا ہیز بین وینگارڈ آئی وڈ سے اور واٹر شیڈ فار ادر ساؤتھ امریکن کنٹریز ایز ویل, اور اس کے کیونکہ ان سے ان کو ادر وائز یو نو وہ ساری آپ دیکھیں گے اٹ واز سارٹ آف اے کالونی جو نارتھ امریکہ نے ان کو بنایا ہوا تھا اپنے لیے, and they would have probably used it more aggressively agar ek ek Fidel Castro jaisa banda jo hai wo wahan na hota aur uski ek inspiration jo hai wo uski wave na hoti.
Exactly. Professor Faizan, 30 second hai. Sadr Barack Obama jis shiddat ke sath jis aggressive approach ke sath Cuba ki taraf badhe, kya uski piche wajuhat thi aur kahan tak wo usme kamyab rahe unko engage karne mein?
میرا خیال ہے پریزیڈنٹ اوباما جو ہیں ان کی اکثر ریچ آؤٹ ایران کے ساتھ بھی کیوبا کے ساتھ بھی بہت انٹرسٹنگ اور بہت ہی زیادہ کامیاب تھی, اس لیے کہ انہوں نے ایک ایسے نیبر کو ایک ہمسائے کو ڈسارم کر دیا امریکہ کے سلسلے میں جو کہ امریکہ کے جو تھے ریسورسز کو استعمال ہو رہے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور مارکیٹ جو ہے صرف
90 بہت شکریہ آپ کا پروفیسر فیضان دردانہ نجم, آپ کے بھی ہم مشکور ہیں. پروگرام یہاں پہ ختم ہوگا. اسد حسن اور گل رخ کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.